أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعاء سلامتي امام زمانہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده أم الكتاب. صلوات على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، جشن مولود کعبہ، اس ہستی کا ذکر کہ جس کا ذکر خود پیغمبر نے عبادت قرار دیا، وہ ہستی کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کہ جس کا ذکر کرنا عبادت، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرع فضیلت علی ابن ابی طالب، کہ اگر کوئی شخص علی کی کسی فضیلت کو تلاوت کرے یا کہے، علی کی کسی فضیلت کو کہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان کے اعضاء و جوارے کے اعتبار سے کون کون سی چیزیں ہیں جو فضائل کا اقرار کر کے بیان کر سکتی ہیں. فرمایا اگر کوئی شخص اپنی زبان سے امیر کائنات کی فضیلت کو بیان کرے اور لوگوں کے سامنے کہے، مکرم بفضلہ، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ علی کے اندر یہ فضیلتیں موجود ہیں، غفر اللہ ہو، پروردگار عالم اس کی مغفرت کر دے گا. کس چیز کی مغفرت کرے گا؟ ان گناہوں کی کہ جو ماضی میں کیے ہیں، اور توفیق دے گا کہ اگلے گناہ نہ کرے. یعنی زبان سے صرف یہ پاکیزہ ترین ذکر علی ابن ابی طالب کا اگر کوئی کرتا ہے، تو اس زبان سے کیے ہوئے ذکر پر پروردگار عالم یہ توفیق دیتا ہے کہ ما قبل گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، اور توفیق دیتا ہے کہ آگے بھی گناہ نہ کرے. روایت کا جملہ تو عجیب ہے کہ غفر اللہ ما تقدم و ما تاخر، کہ جو پہلے اس نے کیا اسے بھی معاف کر دیتا ہے، جو بعد میں کرے گا اسے بھی معاف کر دے گا. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ علی کے چاہنے اور ماننے والے کو لائسنس مل جائے. جب کسی نے سوال کیا مولا کہ یہ جو جملہ ہے وما تاخر کے بعد میں بھی جو گناہ کرے گا زندگی کے اندر خدا معاف کر دے گا, کیا مطلب ہے؟ کہا اگر روز قیامت عقیدہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئے گا, ولو وافا اگر اس طریقے سے مرا کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچا, بذنوب الثقلین کائنات کے گناہوں کو بھی لے کر پہنچا, لیکن دل میں محبت علی ابن ابی طالب کی خدا معاف کر دے گا. کہ دل میں محبت علی ابن ابی طالب تھی, جان بوجھ کر نہ کرے. اور اس کے بعد یہ تو کہنے کی بات ہوئی, کہا کہ اگر کوئی شخص من کتب فضائل علی ابن ابی طالب, کہ اگر کوئی شخص علی کے فضائل کو لکھنا شروع کر دے, علی کے فضائل کو لکھنے کی کوشش کرے, غفر اللہ تو پروردگار مغفرت کرے گا. کس چیز کی مغفرت کرے گا؟ اس کے گناہوں کی مغفرت کرے گا. کس کے ذریعے سے کرے گا؟ ملائکہ سے کہے گا کہ اس کے لیے مغفرت کرتے رہو, جب تک ورق پر اور کاغذ پر اس کی لکھائی باقی رہے گی, علی کی فضیلت کا کوئی جز باقی رہے گا, ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے, ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. ایک بولنے کی بات کہ جب کہا تم نے اپنی زبان سے تمہارے گناہ معاف ہو گئے, تم نے لکھا, جب تک وہ لکھائی تحریر کی صورت کے اندر باقی ہے, خدا ملائکہ سے کہے گا استغفار کرو. اور پھر کہا کہ اگر کوئی شخص علی کے فضائل کی کتاب کو دیکھنا چاہے, علی کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے, پروردگار عالم ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے آنکھوں سے انجام دیے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے, کسی بھی کتاب کو اٹھا لیجئے, نام علی ابن ابی طالب لکھا ہوگا, علی کا ذکر اس میں لکھا ہو, علی کے فضائل لکھے ہو, تحریر کو آپ پڑھ رہے ہیں, لذت الگ لے رہے ہیں, گناہ الگ معاف کروا رہے ہیں. کہ آنکھوں سے اگر کوئی شخص علی کے فضائل کو دیکھتا ہے, من نظر الی فضائل علی ابن ابی طالب, اگر کوئی شخص نظر کرے ان فضائل علی ابن ابی طالب کی جانب, پروردگار عالم اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا. اکتسبہا بن نظر, کہ جس کو اس نے آنکھوں سے کمایا ہوگا, جن گناہوں کو اس نے آنکھوں سے انجام دیا ہوگا. اور پھر کہا کہ اگر کوئی شخص من سمع فضائل علی ابن ابی طالب, اگر کوئی شخص اپنے کانوں سے علی کے فضائل کو سنے, خدا ان گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے جو کانوں سے انجام دیا کرتے ہیں. کتنی غیبتیں انجام دیتے ہیں, موسیقی کتنے سنتے ہیں لا ابالی طور پر. میں نہیں کہوں گا خدا نخواستہ مومن سے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ جان بوجھ کر غیبت کرے گا, مومن سے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ جان بوجھ کر موسیقی کو سنے گا, لیکن بعض اوقات انسان لا ابالی طور پر, لا شعوری طور پر, خوشحالی کے اندر کہ آج تو خوشی کا دن ہے, آج تو ہو سکتا ہے, نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن اگر ہو گیا تو علی ابن ابی طالب کا ذکر ایسا ہے کہ علی کا ذکر وہ ہے کہ جو کانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ ان نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, کہ علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے. اور جب پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر خدا کیا عبادت ہے, کہا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے. کہا وہ تین چیزیں کون سی ہے؟ کہا ان نظر الی القرآن عبادہ, قرآن کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے. اب یہ ہمارے یہاں ہندوستان و پاکستان کے اندر بعض اوقات یہ تصور پیدا کر دیا جاتا ہے کہ قرآن اگر خالی چھوڑ دیا اور صرف دیکھتے رہے اور پڑھتے نہیں رہے تو شیطان پڑھ لے گا, جس نے اس وقت نہیں پڑھا وہ اب کیا پڑھے گا. لیکن اگر قرآن سامنے کھلا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں, نہ پڑھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں باقاعدہ طور پر روایتیں موجود ہیں, قرآن آپ کے سامنے موجود ہیں, بہترین تو یہ ہے کہ اس کو دیکھیں اور پڑھیں. لیکن اگر فقط قرآن سامنے کھلا ہوا ہے, قرآن کی آیتوں کو دیکھ رہے ہیں, معصوم کہتے ہیں ان نظر الی قرآن عبادہ, قرآن کو دیکھنے کا بھی پروردگار عالم ثواب عنایت کرے گا, یہ عبادت ہے خدا کی بارگاہ میں. پھر فرمایا ان نظر الی کعبۃ عبادہ, کعبے کی جانب دیکھنا عبادت ہے. جو افراد جا چکے ہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے, انہوں نے اس روایت کو سنا ہوگا, اور جو نہیں گئے آج مولود کعبہ کے جشن کے اندر دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو جلد از جلد خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف فرما. کہ ان نظر الی کعبہ عبادہ, کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. معصوم کی روایت کا جملہ کہ پروردگار عالم نے نیکیوں کو تقسیم کیا ہوا ہے, جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائے کیا ہی بہتر ہے کہ نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے اور کعبے کا طواف کرے. پھر معصوم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کعبے کے حرم میں موجود ہو, نماز نہ پڑھ سکتا ہو, کوئی مشکل نہیں, قرآن کی تلاوت کر لے. قرآن کی تلاوت نہ کر سکتا ہو, کوئی مسئلہ نہیں, طواف کر لے. طواف نہ کر سکتا ہو تو پھر ایک کونے میں بیٹھ کر صرف کعبے کو دیکھتا رہے, خدا ثواب عنایت کر دیے گا. کعبے کو دیکھتا رہے, خدا ثواب عنایت کر دے گا. اور اس کے بعد پیغمبر نے جملہ کہا, ان نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے. یعنی قرآن کو دیکھنا عبادت, کعبے کو دیکھنا عبادت, اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اب اس سطر کی میں تلاوت کر رہا ہوں جو امیر کائنات کے حرم مطہر کے اندر کچھ دنوں پہلے, میں وہی سے چونکہ تشریف لایا ہوں, امیر کائنات کی ذریعہ مبارک پر جو جملہ لکھا ہوا ہے, بلکہ داخل ہونے والے رواق کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ مثل علی مثل الکعبہ, علی کی مثال کعبے کی مثال ہے کہ جس کو خدا نے چھپا کر رکھا ہوا ہے. ان نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, جو علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرتا ہے عبادت کو انجام دیا کرتا ہے. خدا آپ کی حسنی, اللہم صلی اللہ محمد, خدا آپ کی حسنی سماعتوں کو محفوظ رکھے کہ ان نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, اور اس کے بعد جملہ لکھا ہے کہ علی کی مثال کعبہ کی مانند ہے جو چھپا ہوا ہے, جس کو خدا نے غلاف کے اندر رکھا ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس کا ارادہ کرے اس کی جانب آئے. اگر کوئی کعبے کا ارادہ کرتا ہے, کعبے کی جانب آتا ہے. جو علی کا ارادہ کرنا چاہے, علی کی جانب آئے. جس طریقے سے جو تم طواف کرنا چاہتے ہو, کعبہ تمہارے پاس نہیں آتا, تم کعبے کے پاس جاتے ہو. اگر علی کا ارادہ کرنا چاہتے ہو, علی کے در پر آنا پڑے گا, علی تمہارے در پہ نہیں آئے گا. کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. اور یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت سی روایت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ آج کی جشن ہے, ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے, خوشی ہونی چاہیے. امیر کائنات کی ولادت کی شب ہے, امام زمانہ خوش ہو رہے ہیں. امام زمانہ کی بارگاہ کے اندر کما حقہ علی ابن ابی طالب کا ذکر کرنا ہے کہ ایک کتاب ہے, کتاب النہایا, ابی الاثیر معتدلی, ابن ابی الحدید معتدلی کے خاندان کا ایک فرد. کتاب کے اندر روایت کے اس جملے کو لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, کہ علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے. اس جملے کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ بھائی پیغمبر نے اس لیے کہا ہے کہ علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے کہ لوگ علی کو دیکھتے تھے اور پروردگار کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اور پھر مختلف جملوں کو تذکرہ کیا کہ جب لوگ علی ابن ابی طالب کو دیکھتے تھے تو کیا کیا کہتے تھے. اور ان جملوں کو لکھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی اس جملے سے منحرف ہو گیا کہ چونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے, لہذا لوگ اس لیے کلمہ پڑھا کرتے تھے, لوگ اس لیے دیکھا کرتے تھے, ورنہ خدا نہ خواستہ علی کی شکل مبارک کے اندر کوئی ایسا ذاتی کمال نہیں تھا کہ لوگ دیکھتے. اب وہ چار جملے کیا لکھے اس نے, تاریخ نے لکھا اور شخص نے لکھا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے, فکان خرج من بیتہ, علی جب اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے, خروج کرتے تھے, تو رعا ناس, لوگ دیکھا کرتے تھے علی ابن ابی طالب کو. کیا دیکھا کرتے تھے؟ کیا جب علی چل رہے ہوتے تھے تو لوگ یہ جملہ کہتے تھے, لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتیٰ, کہ لا الہ الا اللہ, کتنا شجاع ہے یہ جوان, لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتیٰ, کہ لا الہ الا اللہ, کتنا کریم ہے یہ جوان, لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتیٰ, کہ لا الہ الا اللہ, کتنا شریف ہے یہ جوان. اور پھر چوتھا جملہ انہوں نے تحریر کیا کہ یہ جملہ لوگ کہتے تھے, لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتیٰ, کہ لا الہ الا اللہ, کتنا عالم ہے یہ جوان. ایک ہمارے عالم نے اس کے اوپر فٹ نوٹ لکھا ان کی کتابوں کے اوپر, اور اس میں جملہ لکھا کہ ایک فضیلت کو سلب کرنا چاہتے تھے, چار فضیلتوں کو بیان کر دیا. چاہتے تھے کہ مولا کے چہرے کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے, اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے, لیکن چار فضیلتوں کو بیان کر دیا. اور وہ فضیلتیں کیا ہے کہ جو چلنے والا ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, علی سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہے, علی سے زیادہ شجاع کوئی نہیں ہے, علی سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے, علی سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ تحریر کیا کہ یہ علی کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے, اس کو عبادت ہونا تھا کیونکہ علی کے چہرے کے اندر پروردگار عالم نے ایسا نور رکھا ہوا تھا کہ لوگ تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے مقدمہ قائم کیا جو میں آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں کہ آج کی شب کے اندر اس جملے کو آپ یقیناً لذت محسوس کریں گے میرے کائنات کی محبت کی, کہ ایک مرتبہ جملہ کہنا شروع کیا کہ سارے کے سارے لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سورہ مبارکہ نحل کی آیت ہے, قرآن مجید کا 16 سورہ ہے, آیت نمبر 36 کہ ہر نبی کو پروردگار عالم نے بھیجا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, پروردگار کہتا ہے میں نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلائے, اللہ کا کلمہ پڑھائے اور طاغوت سے بچائے. یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ لوگوں کی زبان پر جاری کروائے. اس عالم نے اس مقدمے کو قائم کیا کہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے, قرآن یہ فیصلہ سناتا ہے کہ پروردگار عالم نے جن نبوتوں کے ساتھ نبیوں کو بھیجا ہے, 124,000 انبیاء کا کام کیا تھا؟ اپنی کردار سے, اپنے گفتار سے, اپنے عمل سے, اپنی پوری زندگی سے ایک کام کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کی زبان پر لا الہ الا اللہ لے کر آ جائیں. 124,000 انبیاء اپنی زندگی گزار گئے اپنے کردار و افکار کو گزار کر لوگوں کے لبوں پر لا الہ الا اللہ لے کر آئے. یہ واحد علی ہے, وہ نبوت کا مرکز تھا, یہ امامت کا مرکز تھا. علی نے کچھ کہا نہیں, علی کے چہرے کو دیکھ کر لوگ لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے. تو کیوں نہ اس چہرے کی بات پیغمبر خدا کرتے کہ جہاں مقام نبوت اپنی ساری کی ساری صلاحیتوں کے بعد کلمہ پڑھوا رہا ہے, وہاں ایک علی ہے کہ چہرہ لوگ دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے امام شافعی سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلب درود پڑھیے محمد و آل محمد, کس نگاہ سے دیکھتے ہیں علی مرتضیٰ کو؟ کہ علی وہ ہستی ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے ان صلاحیتوں کو دیا ہے جو اولاد آدم میں ایک ساتھ پائی ہی نہیں جاتی. جماعت کفی ازداد, پروردگار عالم نے علی کی ذات کے اندر ضد والی کیفیتوں کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے. کہ میں نے اولاد آدم کے اندر کسی کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ ضد والی کیفیتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں. سوال کیا کہ سمجھ میں نہیں آیا, کیا بات ہے علی کی ذات کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ کہ میں نے علی کو دیکھا ہے, علی فقیر بھی ہے اور سخی بھی ہے. فقر و سخاوت کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ دو متضاد کیفیتیں ہیں, لیکن علی فقر فاقے کے اندر بھی سخی ہے. گھر کے اندر کچھ نہ ہو لیکن جب کوئی آنے والا آتا ہے علی دے دیا کرتا ہے. علی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. نادر شاہ بادشاہ امیر کائنات کے حرم کے باہر جب پہنچا, دیکھا بے شمار افراد بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کی آنکھیں نہیں ہیں, کوئی ہاتھ سے معذور ہے, کوئی پاؤں سے معذور ہے, کوئی قوت گویائی سے محروم ہے. حرم میں داخل ہونے لگا اور ایک مرتبہ جملہ کہا ان لوگوں سے سوال کرتے ہوئے کہ کتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا ایک عرصہ گزر گیا ہے. کوئی کہتا ہے 5 سال, کوئی کہتا ہے 10 سال. کہتا ہے ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے کہ اس در پہ پڑے رہو اور شفا نہ ملے؟ میں بھی باہر آؤں گا, دیکھوں گا, اگر شفا نہیں ملی تو پھر اپنا اپنا سامان فارغ کرو یہاں سے, میں آؤں گا اور تلوار چلاؤں گا. زیارت کی ہے کچھ لمحوں کے اندر, تاریخ نے لکھا ہے, میرے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سنا بھی ہوگا کہ زیارت کر کے باہر آیا اور دیکھا کہ سارے کے سارے افراد غائب ہیں. معلوم کیا, سب کو جمع کیا, دیکھا کہ جس کے ہاتھ نہیں تھے ہاتھ آ چکے ہیں, جس کے پاس گویائی نہیں تھی گویائی آ چکی ہے, جو ٹانگوں سے معذور ہے اس کی ٹانگیں صحیح ہو چکی ہے. غرض یہ کہ جس کو جو بیماری ہے شفا پا چکا ہے. ان کو جمع کر کے سوال کیا کہ ایسا کیا کیا کہ شفا مل گئی؟ کہ ہم نے گڑ گڑا کر علی کو وسیلہ بنایا ہے, گڑ گڑا کر علی سے مانگا ہے, گڑ گڑا کر علی سے مانگا ہے, مل گیا, شفا پا گئے, اب جا رہے ہیں. کہ یاد رکھو, اس کی بارگاہ میں دینے کی کمی نہیں تھی, تمہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا. اس کی بارگاہ میں دینے کی کمی نہیں تھی, تمہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ علی کے اندر دو متضاد صفتیں ہیں. میں نے دیکھا کہ علی فقیر بھی ہے اور سخی بھی ہے. کیا دوسری چیز میں علی کے ساتھ دیکھی, علی دانائی کا پیکر بھی ہے, علی کے اندر شجاعت بھی ہے. ورنہ معاشرے میں جو لڑنے والا ہوتا ہے وہ دانا نہیں ہوتا. علی ایسا دانا ہے کہ پہلے دیکھتا ہے کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے اور نسلوں کو دیکھتا ہے. علی دانا بھی ہے اور شجاع بھی ہے. اور اس کے بعد کہا کہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو, میں لوگوں کی ہسٹریاں پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں, امام شافعی جیسے شخص لوگوں کی ہسٹریاں میں نے پڑھی اولاد آدم کے اندر. اگر کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو عمل نہیں ہوتا, اور کسی کے پاس عمل ہوتا ہے تو علم نہیں ہوتا. لہذا اسی لیے تو معصومین کے جملے ملتے ہیں کہ عالم کی نیند غیر عالم کی یا عابد کی, کہ جو بغیر علم کے عبادت کر رہا ہو اس کی عبادت سے بہتر ہے, 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کہ علی کے اندر میں نے دیکھا علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. یہ تین چیزیں علی کی ذات کے اندر ہے. علی فقیر بھی ہے, سخی بھی ہے, علی دانا بھی ہے, علی شجاع بھی ہے, علی کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ علی کو دوسروں سے جدا کیسے کرتے ہو؟ آپ کی نگاہ کے اندر علی دوسرے ہم اثروں سے جدا کیسے ہے؟ کہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس سے میں علی کو دوسروں سے جدا سمجھتا ہوں, دوسرے لوگ سجدہ کر کے اپنی عبودیت کی دلیل دیتے تھے, علی سجدہ کر کے خود کے معبود نہ ہونے کا اعتراف کرواتا تھا. ایک مرتبہ باواز بلند درود پڑھیے, محمد و آل محمد. کہ لوگ نماز پڑھ کے اپنے عبد ہونے کی, بندے ہونے کی گواہی دیا کرتے تھے. علی نماز اس لیے پڑھا کرتا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علی بندہ ہے, معبود نہیں ہے. کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ علی کے معبود ہونے کا گواہ بن جائے. علی نماز پڑھ کے بتا رہا ہے کہ علی سجدے میں سر کو جھکا رہا ہے, اور کیسی عبادت کر رہا ہے؟ ویسی عبادت کر رہا ہے کہ جب ہر ایک اپنی اپنی عبادتوں کے بارے میں بتا رہا ہے تو علی پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو عبادتیں تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک تاجروں والی عبادت ہے, ایک غلاموں والی عبادت ہے, اور ایک آزاد لوگوں والی عبادت ہے. تاجر وہ کہ جو جنت کے شوق کے اندر عبادت کرے, ہم جیسے لوگ کہ ہمیں کچھ انسینٹیو نظر نہ آئے تو ہم اعمال کو انجام نہیں دیتے, واجبات بھی نہ جانے کس طرح انجام دیتے ہیں. جب تک کوئی انسینٹیو نظر نہ آئے ہمارے یہاں اعمال کا رواج نہیں ہے. اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ رزق ملے گا, بھاگے بھاگے جائیں گے, نعمتیں ملیں گی, بھاگے بھاگے جائیں گے. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ خالصتاً للہ کرنا ہے, ابھی دیکھتے ہیں وقت ہے بھی یا نہیں. تاجروں والی عبادت کہ جو جنت کی لالچ کے اندر عبادت کرے, تاجروں والی عبادت ہے. یہ امیر کائنات کا جملہ ہے. جو جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہے, غلاموں والی عبادت ہے کہ نہیں کروں گا تو مارا جاؤں گا. علی کہتے ہیں نہ میں جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں, میں خدا کو لائق عبادت جان کر عبادت کرتا ہوں. اور یاد رکھو خدا کی قسم, اگر سارے حجابات ہٹ جائے علی کے ایمان و یقین کے اندر ایک لمحے برابر کے لیے بھی فرق نہیں پڑنے والا, ایک لمحے برابر کے لیے بھی فرق نہیں پڑنے والا. وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کی ولادت کی شب آج ہم منا رہے ہیں. معصوم فرماتے کہ النظر الی وجهه عبادہ, کہ علی کے چہرے کی جانب نگاہ کرنا عبادت ہے. تو اس عبادت سے, اس ذکر کے ذریعے سے ہم سرفراز ہو رہے ہیں. اور قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے سرنام کلام کے طور پر پیش کیا, سورہ مبارکہ رعد, قرآن مجید کا 13واں سورہ, اور اس کی بالکل آخری آیت 43 آیت, کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ یا امیر کائنات آپ کے اتنے فضائل ہیں, بے شمار فضائل ہیں, اے مولا یہ بتلائیے کہ آپ کو اپنی فضیلتوں میں سے کوئی ایسی فضیلت جو آپ کو پسند ہو. ہم میں سے ہر ایک کا اپنا الگ الگ کرائٹیریا ہو سکتا ہے فضائل کے اعتبار سے, کہ مجھے مولا کی فضیلت کا یہ رخ پسند ہے, مجھے مولا کی فضیلت کا وہ رخ پسند ہے. کاش کوئی علی سے پوچھے کہ علی آپ کو اپنی فضیلت کا کون سا رخ پسند ہے. اور سوال ہوا کہ ایک شخص آیا اور مولا سے سوال کرتا ہے, مولا یہ بتائیے کہ آپ کو اپنی فضیلت کا کون سا رخ پسند ہے. قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے کہ جو آپ کو اپنی فضیلت کے اعتبار سے پسند ہے؟ اب یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ حاکم شام کا دربار سجا ہوا ہے، ابن عباس کو بلایا گیا ہے جو مفسر قرآن ہے، عبداللہ ابن عباس، اور ان کو بلا کر کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں، آیا ان آیتوں کے اندر کوئی ایسی آیت بھی ہے کہ جس کے اندر اہل بیت اطہار کا تذکرہ نہ ہو؟ اور اس کا جملہ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر اہل بیت کا قصیدہ نہ گایا گیا ہو، کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کے اندر اہل بیت کا قصیدہ نہ گایا گیا ہو۔ حاکم شام نے ایک مرتبہ قرآن کی ایک آیت کو ڈھونڈ کر نکالا اور اس کے سامنے بیان کرنا شروع کیا کہ وَعَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّارٍ وَعَنِيدُ، کہ جہنم کے اندر سارے کفار اور چارے سارے عنید، عناد رکھنے والے جمع کر دیے جائیں گے۔ کہ بتاؤ اس کے اندر علی کی فضیلت کیسے نکالو گے؟ کہ بہت ہی سمپل ہے کہ جہنم میں ملاقات ہی وہ کرے گا کہ جو علی کا بوز رکھنے والا ہوگا۔ قرآن تو فضیلت بتا رہا ہے کہ کفر کرنے والا پیغمبر سے بغض رکھنے والا ہے، عناد رکھنے والا علی سے بغض رکھنے والا ہے، اور جب علی سے بغض رکھے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی میں ملاقات ہونے والی اور کسی جگہ پر ملاقات نہیں ہونے والی۔ تو امیر کائنات سے سوال کیا کہ مولا آپ کوئی ایک ایسی آیت قرآن کریم کی جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کی شان کے اندر ہو، جس کو آپ سمجھتے کہ میری فضیلت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے۔ امیر کائنات نے سورہ مبارکہ رات کی تلاوت کی، اور سورہ مبارکہ رات میں نے عرض کیا قرآن مجید کا 13 سورہ ہے اور آیت نمبر 43 بالکل لاسٹ آیت، کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ افراد کے جو پیغمبر سے کہتے تھے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جو کفار تھے جنہوں نے کفر کیا، پیغمبر سے کہتے تھے لَسْتَ مُرْسَلًا، اے پیغمبر آپ رسول نہیں ہیں، تو پیغمبر کہتے تھے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، پیغمبر سے پروردگار کہتا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے میرے لیے خدا کی گواہی کافی ہے، قل کفا باللہ شہیدا، بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان خدا کی گواہی کافی ہے، ومن عندہ ام الکتاب، اور اس کی گواہی کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ راوی نے سوال کیا مولا یہ عندہ ام الکتاب یہ کون ہے؟ کہا یہ میں ہوں۔ تو کہا مولا اس میں آپ فضیلت کا کون سا رخ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کے تو اور بھی تذکرے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ مولا نے کہا میں اس میں اس بات پر خوش ہوتا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر اگر رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے خدا نے کسی کو چنا ہے تو یا تو خود کو چنا ہے یا مجھے چنا ہے۔ اللهم صل على محمد، اگر پورے قرآن کے اندر خدا نے گواہی کے لیے کسی کو چنا ہے رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے، تو یا تو خود کی ذات کو چنا ہے یا مجھے چنا ہے، اور کون علی ابن ابی طالب کے جس کے لیے خداوند متعال نے خاص اہتمام کیا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک تذکر دینا چاہتا ہوں، قرآن کریم کے اندر آیتوں کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے ہر نبی کے اعتبار سے مختلف جملے پروردگار عالم نے کوٹ کیے ہیں، ہر نبی کو اس کا اسٹیٹس بتایا ہے کہ کون سا نبی کون ہے، اول العظم نبی ہے، ہر نبی کا تذکرہ کیا ہے، اس کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کسی بھی نبی 124,000 انبیاء میں سے ایک نبی کے علاوہ کسی بھی نبی کے عمل کو پروردگار عالم نے اپنا عمل نہیں کہا۔ پیغمبر خدا کے علاوہ کسی بھی نبی کے عمل کو یہ نہیں کہا کہ اس کا عضو گویا میرا عضو ہے۔ موسیٰ اولو العظم نبی ہے، عیسیٰ اولو العظم نبی ہیں، اتنے بڑے بڑے پیغمبر صاحب شریعت نبی، لیکن ان کے کسی عمل کو پروردگار عالم نے اپنی جانب اس عنوان سے نسبت نہیں دی، لیکن اپنے حبیب کے عمل کو نسبت دی ہے۔ کس سے؟ خود سے۔ اور کیسے نسبت دی ہے؟ اب یہاں پر میں آپ سے تذکرہ کروں کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کسی چیز کو بیان کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے، میں آپ کے سامنے اگر سوال کروں کہ کسی چیز کو بیان کرنے کا طریقہ ہے، آپ کو اگر ایک مواد دیا جائے کہ اس مواد کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تو آپ کے پاس دو طریقے ایکسپریشنز ہیں، یا تو آپ زبان سے جملوں کو جاری کر کے بتا دیں، یا اپنے ہاتھوں اور افعال یا اپنے کردار سے اسے واضح کر کے بتا دیں۔ اور ان اعضاء و جوارے میں بھی ایکسپریشن کے لحاظ سے جو سب سے بہترین چیز ہے زبان کے بعد، زبان سے تو ساری باتیں واضح ہو جائیں گی، زبان کے بعد اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ایکسپریشن کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ واضح ہے، وہ انسان کے ہاتھ ہیں۔ کہ ان ہاتھوں سے وہ ساری چیزوں کو واضح کر سکتا ہے، اشاروں کی صورت کے اندر، کنایوں کی صورت کے اندر. پروردگار عالم نے اپنے حبیب احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان دونوں اعضاء بدن کی ذمہ داری لے لی کہ یہ زبان پیغمبر تیری نہیں ہے، میری ہے، یہ ہاتھ پیغمبر تیرا نہیں ہے، میرا ہے. قرآن کریم کا سورہ مبارکہ نجم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا، کہ یہ پیغمبر اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا مگر یہ کہ وہ کہتا ہے جو خدا کہتا ہے. یعنی پیغمبر تم نہیں کہہ رہے ہو، خدا کہہ رہا ہے. اور پیغمبر اگر کسی کی جانب کچھ پھینک دے تو خدا کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، اے پیغمبر تو نے نہیں پھینکا، یہ تو نے پھینکا ہے گویا خدا نے پھینکا ہے. دونوں چیزوں کی ذمہ داری پروردگار لے رہا ہے. اس کو میں تبدیل کر کے آپ سے دوسرے زاویے سے عرض کروں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ختمی مرتبت نے جس انداز سے تبلیغ کی ہے، وہ جاہل معاشرہ کے جو پیغمبر کی کسی بات کو سننے کا روادار نہ تھا، دو باتیں کہتا تھا پیغمبر کے بارے میں. آپ تمام واقف ہیں، اگر وہ لقب آپ لوگ دہرا دیں تو میں سمجھوں گا کہ واقعا ہم سب ایک ساتھ ایک دوسرے کی باتوں کو سن رہے ہیں. کہ پیغمبر کو دو لقب دیے گئے، ایک صادق اور ایک امین. اب میں آپ سے اس کروں، صداقت کا رشتہ زبان سے ہے، امانت کا رشتہ ہاتھ سے ہے. یعنی پیغمبر کے اعضاء و جوارے میں جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ جسم کی یہ دو حصے، ویسے تو پورا کا پورا وجود ہمارے لیے مہم ہے لیکن کار رسالت کو بیان کرنے کے اعتبار سے جو امپورٹنٹ ترین ٹول ہے پیغمبر کی ذات کا وہ زبان ہے اور ہاتھ ہے. کہ صداقت کا رشتہ زبان سے ہے کہ سب کہتے کہ صادق اور سب کہتے کہ امین. اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ پروردگار نسبت دے رہا ہے کہ یہ زبان تیری نہیں میری ہے، یہ ہاتھ تیرا نہیں میرا ہے. اے پروردگار اتنا اہتمام کیوں ہے؟ صداقت کی بات ہو لوگ تسلیم کر رہے ہیں، امانت کی بات ہو لوگ تسلیم کر رہے ہیں، زبان کی بات ہو تو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، ہاتھ کی بات ہو تو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. شاید ندائے غیبی آ جائے، اے شخص تجھے کیا معلوم اس زبان اور اس ہاتھ سے ایک ایسا کام لینا ہے کہ جب غدیر کا میدان ہوگا زبان پیغمبر کی ہوگی، ہاتھ پیغمبر کا ہوگا، پیغام پروردگار کا ہوگا. پروردگار آپ کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. کہ زبان پیغمبر کی ہوگی، ہاتھ پیغمبر کا ہوگا، پیغام پروردگار کا ہوگا. کہ اگر کل کو کوئی کہنا چاہے پیغمبر نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے تو اس ہاتھ کی ذمہ داری تو خدا لے چکا ہے. کوئی کہہ دے کہ اگر پیغمبر نے اپنی زبان سے کہا تھا اس زبان کی ذمہ داری پروردگار لے چکا ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ پیغمبر نے جھوٹ کہا تھا تو صداقت کی گواہی تو تم دے رہے تھے. اگر کوئی کہہ دے کہ پیغمبر نے خیانت کی ہے، کسی اور کو بھیج دیا، نہیں تو امانت کی ذمہ داری تو تم دے رہے تھے. گویا خدا نے جو امانت علی ابن ابی طالب کی صورت کے اندر ولایت کے ذریعے پہنچانے کا کہا تھا، صداقت کی زبان نے اس ولایت کو پہنچا دیا. صداقت کی زبان نے اس ولایت کو تم تک پہنچا دیا. یہ امیر کائنات کی ذات اقدس ہے کہ آج کی شب ولادت ہے اور آج کی شب ولادت ہوئی ہے. کس انداز سے؟ تین دن پہلے فاطمہ بنت اسد پہاڑ سے اترتی ہیں شیب ابی طالب سے، کعبے کی جانب آتی ہیں، کعبے کا طواف کرتی ہیں. کعبے کا طواف کرنا بتا رہا ہے کہ بنت اسد کا کچھ نہ کچھ عقیدہ تو ہے. ابو طالب کی جانب انگلیاں اٹھانے والے ذرا سوچیں، فاطمہ بنت اسد نے طواف کیا ہے اور ایک مرتبہ آ کر رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کر پروردگار عالم سے دعا کی ہے، پروردگار میں تیری ساری باتوں کی تصدیق کرتی ہوں. یہ نہیں کہا کہ ایمان لے کر آئے، تصدیق کرتی ہوں. اے پروردگار جو تیرے نبی لے کر آئے اس کی تصدیق کرتی ہوں، جو ابراہیم جس نے اس گھر کو بنایا ہے، اس بیت عتیق کو بنایا ہے، جو وہ لے کر آئے اس پر تصدیق کرتی ہوں، اس کی ایمان کی تصدیق کرتی ہوں. اور اس کے بعد جملہ کہا، اے میرے پروردگار تجھے اس گھر کا واسطہ، تجھے تیرے رسولوں کا واسطہ، ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ، اور پھر ایک عجیب جملہ کہا کہ اس کا واسطہ جو میرے وطن مطہر کے اندر ہے، میرے لیے اس مرحلے کو آسان فرما، میرے لیے اس مرحلے کو آسان فرما۔ اب میں آپ سے سوال کروں کہ بنت اسد آئی ہیں پہاڑ سے اتر کے، پہاڑ سے اتر کر آئی ہیں، کعبے کی جانب آئی ہیں۔ ابھی آپ نے روایت کا جملہ سنا کہ تین چیزیں نظر کرنے کے اعتبار سے، نگاہ کرنے کے اعتبار سے برابر معصوم نے بیان فرمائی ہے کہ عبادت ہے، کعبہ، قرآن اور چہرہ علی ابن ابی طالب۔ اور پھر معصوم کی روایت کہ علی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر قرآن کے بارے میں خود قرآن یہ کہے کہ لو انزلنا سورہ مبارکہ حشر، قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لہذا خدا نے قرآن کو پہاڑوں پر نازل نہیں کیا، قلب نبی مرسل پر نازل کیا۔ ایک تصدیقی کیفیت اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے، لیکن اگر اس مقام پر آپ قرآن کو علی کے برابر لے کر آ جائیں تو وہ علی کہ جو قرآن کی مثل ہے، پروردگار عالم نے اسے پہاڑوں پر نازل نہیں کیا۔ بنت اسد نے کہا اے پہاڑ زیرہ زیر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لہذا اس پہاڑ سے آ جاؤ۔ اب کون سی ایسی جگہ ہے کہ جو علی کے وجود کو برداشت کر سکے؟ کہا میرا گھر خالی ہے، اس گھر میں چلے جاؤ، اس گھر کے اندر یہ ہمت ہے کہ علی کے رتبے کو برداشت کر سکے، اس گھر کے اندر یہ ہمت و جرأت ہے کہ علی کے رتبے کو برداشت کر سکے۔ لہذا جب لوگ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہے، مولا عباس کا جملہ ذہن میں رکھیے گا خطبے کا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی، لوگ کہتے ہیں کہ میرے بابا کی فضیلت ہے کہ کعبے میں آئے، میں کہتا ہوں کعبے کی فضیلت ہے کہ میرے بابا کے قدم اس میں آئے۔ کیا بنت اسد کعبے کی جانب دیکھ رہی ہیں؟ دیوار شگافتہ ہوئی، لوگ کہتے ہیں اتفاق ہے، لوگ کہتے ہیں اتفاق ہے۔ اتفاق ایک بار ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا۔ بنت اسد کا پہاڑوں سے اتر کر کعبے کی جانب آنا اتفاق ہو گیا، کعبے کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا اتفاق ہو گیا، کعبے کی دیوار کا شگافتہ ہو جانا اتفاق ہو گیا۔ کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ دیوار شگافتہ ہوئی اور پھر برابر ہو گئی، کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ تین دن تک لوگ کوشش کرتے رہے تالا نہیں کھلا، کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ پھر بنت اسد بچے کو لے کر باہر آ گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا، کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ علی کی اگر نظریں کھلی ہیں تو پیغمبر کی آغوش میں کھلی ہیں، اور کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ علی آغوش پیغمبر میں آ کر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں یا توریت سناؤں یا انجیل سناؤں یا زبور سناؤں، آپ جو حکم کریں وہ سناؤں۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتفاق ہے، یہ اختیار ہے۔ سمجھ میں ہمیں اتنا ضرور آتا ہے کہ علی کے لیے جو اتفاق ہے وہ لوگوں کے اختیار سے باہر ہے، علی کے لیے جو اتفاق تصور کر رہے ہیں وہ لوگوں کے اختیار سے باہر ہے۔ کیونکہ اگر اسے اتفاق کہتی بھی دیا جائے تو علی کے یہ سارے کے سارے افکار اگر اتفاق ہے تو اختیار کو میں کیا کہوں گا؟ اختیار کے لیے میرے پاس ایک جملہ رہے گا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے بچے کو لیا ہے آغوش میں، کعبۃ اللہ سے باہر آئی ہیں اس مرحلے پر کہ جب کعبے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صاحبان اولاد ہیں، میں بھی صاحب الحمدللہ اولاد ہوں، پروردگار عالم نے اولاد کی نعمت سے ہم میں سے تقریباً اکثریت کو نوازا ہے۔ جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے اور وضع حمل قریب ہوتا ہے، اس مرحلے پر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے کہ جس سے دل بیٹھ جائے، جس سے ڈر یا خوف محسوس ہو۔ میں سوال کرتا ہوں کہ بنت اسد کے سامنے کعبے کی دیوار ٹوٹ گئی، خوف محسوس نہیں ہوا؟ بنت اسد کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، لوگ بھی موجود ہیں، کعبے کی دیوار ٹوٹ گئی، خوف محسوس نہیں ہوا؟ تو شاید ذہن میں تصور آتا ہے کہ خوف اسے محسوس ہو کہ جو فرار والی ہو، یہ تو حیدر کرار کی ماں ہے، یہ تو حیدر کرار کی ماں ہے۔ اسی لیے تو امیر کائنات نے جملہ کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. آغوش میں لے کر کعبے سے باہر آئی ہیں, رسول خدا کو ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا. اور علی نے آنکھیں کب کھولی ہیں؟ کہ جب پیغمبر کی آغوش میں گئے ہیں. اور تاریخ نے جملہ لکھا ہے, متفق علیہ, ہمارے یہاں بھی تحریر ہے اور مختلف مکاتب کے یہاں بھی تحریر ہے, کہ جب امیر کائنات پیغمبر خدا کی آغوش کے اندر آئے ہیں, ایک مرتبہ پیغمبر خدا کی آغوش میں آنے کے بعد آنکھوں کو کھولا ہے اور پیغمبر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے, اے علی تو نے اپنی نگاہوں کا انتخاب مجھ پر کیا ہے, میں اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کرتا ہوں. تو نے اپنی نگاہوں کے لیے میرا انتخاب کیا ہے, میں اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کرتا ہوں. اور اس کے بعد جملہ کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں مدینۃ العلم علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور اس کے بعد مختلف روایتوں کے ساتھ, سندوں کے ساتھ مختلف جملے ملتے ہیں. ایک جملہ اس میں یہ تحریر ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور پیغمبر نے کہا کہ جھوٹا ہے وہ کہ جو گمان کرے کہ وہ علی کے بغیر شہر علم میں داخل ہو جائے گا. جھوٹا ہے کہ وہ جو گمان کرے کہ میں پیغمبر تک پہنچ جاؤں گا, شہر علم تک پہنچ جاؤں گا اور علی کے وسیلے کے بغیر آ جائے. علی کے بغیر کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. علی وہ چابی ہے کہ جو دروازے کی چابی ہے, جو مدینۃ العلم کا دروازہ ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے, محمد و آل محمد پر. کیا ابھی پیغمبر خدا کی آغوش میں امیر کائنات آئے ہیں؟ امیر کائنات دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کو کہ ایک مرتبہ ابو طالب بھی تشریف لاتے ہیں, سرداران قریش بھی تشریف لاتے ہیں. دستور کیا ہے؟ کسی کے گھر میں ولادت ہو تو لوگ تسبیحات اور استعارات دیتے ہیں کہ چہرہ کس کی مانند ہے, شکل کس کی مانند ہے, ہاتھ کس کے جیسے ہیں. یہاں پر کیسے معلوم ہو؟ گھر وہ ہے کہ جو خدا کا گھر ہے, جو لا مکان ہے, نہ جس کی کوئی شبیہ ہے, نہ جس کا کوئی جسم ہے. اب یہاں پر قرآن کریم کا ایک اور استعارہ ہے, سورہ مبارکہ بقرہ, اس کی مشہور معروف آیت ہے کہ جس آیت کو آپ اکثر بیچتے جب حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں واپس سنتے, وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى, کہ مقام ابراہیم کو اپنے سجدہ کرنے کی جگہ یا نماز پڑھنے کی جگہ قرار دو. اور اس کے بعد کا جملہ وَعَہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا ہے. کیا وعدہ لیا ہے؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ, کہ ہمارے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو پاک کرو. کس کے لیے؟ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, اور والقائمین, قیام کرنے والوں کے لیے, ورکع السجود, اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے, والعاکفین, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں اگر دیکھیں, خانہ کعبہ کے حرم کے اندر نماز پڑھنے والے آپ کو ملیں گے, سجدہ کرنے والے آپ کو ملیں گے. اس وقت بیت کی بات ہو رہی ہے. عربی لغت کے اعتبار سے بیت اور دار کا فرق معلوم کر لیجئے. دار کہتے ہیں کہ جس گھر ہے لیکن اس کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. بیت وہ کہ جو گھر ہو اور اس میں لوگ رہتے بھی ہوں. منا کے میدان میں لوگ بیتوتا کرتے ہیں, دسویں گیارہویں اور بارہویں ذی کی سب لوگ قیام کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں بیتوتا, ابن بتوتا نہیں, بیتوتا. رکتے ہیں رات کو اس لیے کہتے ہیں بیتوتا. وہ جگہ کے جس پر قیام کیا جائے اسے کہا جاتا ہے بیت. لیکن عربی میں دونوں لفظ, دار اور بیت, دونوں گھر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثال دے دوں, شہزادی کونین کے ساتھ امام حسن مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور شہزادی دعا مانگ رہی ہیں. دعا مانگتے ہوئے شہزادی کو دیکھا اور امام حسن نے سوال کیا کہ مادر گرامی, آپ نے سب کے لیے دعا مانگی, خود کے لیے دعا مانگی نہیں؟ اور اس وقت امام حسن کو شہزادی کہتی ہے کہ الجار ثم الدار, پہلے پڑوس کا حق ہے, دوسروں کا حق ہے, پھر گھر کا حق ہے. تو گھر کے اعتبار سے جملہ استعمال ہوتا ہے, اور ایک بیت کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے کہ جو سرکار وفا نے اپنے خطبے کے اندر بھی استعمال کیا, کہ جہاں یہ جملہ کہا کہ کعبے کا شرف نہیں ہے, کعبے کا شرف نہیں ہے کہ علی آئے اور علی کا شرف بخش دیا کعبے کی وجہ سے, بلکہ یہ علی کی وجہ سے کعبے کا شرف بخشا ہے کہ میرے بابا کے قدم آئے اور کعبے کی فضیلت بڑھ گئی. وہاں پر یہ جملہ کہا تھا کہ کانا بیتن, یہ کعبہ پہلے کچھ نہیں تھا جب میرے بابا آئے, بیت ہوا کرتا تھا. بس سارا قبلتن بعد قدوم ابھی, جب میرے بابا آ گئے تو قبلہ بن گیا. یہ حضرت سرکار وفا کا جملہ ہے. تو تاریخ نے لکھا ہے بیت اور دار کے فرق کو, کہ جس میں قیام کیا جائے. اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے, انا اول بیت وضع, یہ پہلا گھر ہے کہ جس کی بنیاد رکھی گئی, للذی ببکہ مبارکہ, مکے کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی. پروردگار بیت تو اسے کہتے ہیں کہ جس میں کوئی رہے, تو لامکا ہے، تیرا گھر ضرور، تجھ سے نسبت ضرور، لیکن اس میں رہا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور تو ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ میرے اس گھر کو پاک کر دو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، قریب میں نماز پڑھنے والے ملیں گے، اعتکاف کرنے والا تو مسجد الحرام ہے، مسجد بھی خدا کا گھر ہے، لیکن اس گھر کے اندر اعتکاف کرنے والا تو کوئی آیا ہی نہیں. تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھیے، اعتکاف کی قلیل ترین مدت ہے 3 دن. 3 دن تک اگر کسی جس جگہ پر قیام کیا جائے تو اسے اعتکاف کا اسٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے سوال کروں کہ فاطمہ بنت اسد نے کعبے میں کتنے دن قیام کیا تھا؟ 3 دن قیام کیا تھا. گویا پروردگار عالم نے قرآن کی اس آیت کا حقیقی مصداق بنا دیا. اگر فاطمہ بنت اسد نہ جاتی تو خارج کے اندر اس آیت کے اندر جملے تو ہوتے، اس کے حقیقی مصداق نظر نہ آتے کہ یہ بیت کون سا بیت ہے. پروردگار عالم نے اس گھر کے اندر علی ابن ابی طالب کی ولادت اس انداز سے کروائی کہ لوگ دیکھتے رہ گئے. اور جب علی آئے ہیں ابو طالب کے ہاتھوں میں، کہ اب لوگ سوال کرنے کہ ابو طالب یہ کس پر گیا ہے، خدا کے گھر میں پیدا ہوا، شباہت کس سے دی جائے؟ کہا وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ. خلیفہ اول کا بہت ہی مشہور معروف واقعہ ہے، کعبے کے اندر طواف کر رہے تھے، امیر کائنات بھی موجود تھے، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ امیر کائنات نے ایک شخص کو زوردار طریقے سے مارا ہے. وہ شکایت لے کر خلیفہ کے پاس پہنچ گیا اور خلیفہ اول سے شکایت کی کہ علی ابن ابی طالب نے مجھے مارا ہے. امیر کائنات کو بلایا گیا کہ یا علی کیا ماجرا ہے؟ امیر کائنات نے پورا ماجرا بیان کیا کہ فلاں شخص چوری کر رہا تھا اور میں نے دیکھا اور اسے میں نے مارا، اور وہ شخص مصر اس بات پر کہ آپ چونکہ خلیفہ ہے، آپ فیصلہ کریں اور آپ اس معاملے کو شارٹ آؤٹ کریں. خلیفہ اول کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ میں کیا کروں جسے عین اللہ نے دیکھا ہے، میں کیا کروں جسے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے، لسان اللہ نے سزا سنائی ہے، مجھ میں کیا جرأت ہے کہ میں اس کے مقابلے پر آ کر بات کروں. ابو طالب کے ہاتھوں میں ہیں، چہرہ وجہ اللہ قرار پایا، ید اللہ کہہ دیا گیا. یہ ساری کی ساری باتیں ہو گئی. پیغمبر نے کہا کہ جس طریقے سے علی کو خدا نے لے لیا ہے، میں بھی کچھ حصہ لے لوں. سلم کا سلمی و حرب کا حربی، لحم کا لحمی. اے علی، تیرا دوست میرا دوست ہے. اے علی، تیری صلح میری صلح ہے. اے علی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. اے علی، تیری جنگ میری جنگ ہے. اس کے بعد پیغمبر نے جملہ کہا کہ یاد رکھو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. طاعتہ کطاعتی، علی کی اطاعت گویا میری اطاعت ہے، و طاعتی طاعت اللہ، اور میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے. کیا ابو طالب کے گھر میں یہ بچہ آیا ہے؟ اسے لے کر گھر کی جانب چلے ہیں. ساتواں دن آتا ہے. ساتویں دن حضرت ابو طالب سب کو جمع کرتے ہیں، اور سب کو جمع کرنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں حلم الى عقیقت ابنی، کہ میرے بیٹے کے عقیقے کے لیے آ جاؤ. سارے کو بلاتے ہیں، سرداران قریش کو. روایت کے جملے کے 1000 بکرے اور بعض روایت کی بنیاد پر 300 اونٹ نہر کیے ہیں حضرت ابو طالب نے. سردار نبیل کہا جاتا ہے، سردار قریش کہا جاتا ہے. 300 اونٹ اور 1000 بکرے ذبح کیے ہیں. اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ حلم الى عقیقت ابنی، اے لوگوں میرے بیٹے کے عقیقے کے لیے آ جاؤ. اور اس کے بعد کہا ومن اراد الطعام، اور جو چاہتا ہے کہ اس عقیقے کے طعام کے اندر شرکت کرے، کیا کرے؟ اب سردار قریش ہے، کوئی بھی شرط رکھ سکتے ہیں. یہ جملہ کہا فتوفو کعبہ سبعن سبعہ، کعبے کا طواف کرو، 7 7 چکر لگاؤ. کعبے کا طواف کرو اور 7 چکر لگاؤ. اب ذرا غور کیجئے کہ کعبے کے آج بھی 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور خود حضرت ابو طالب کی زیارت کے اندر ہم جملے پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا من جعل شوط الکعبۃ سبعۃ اشواط، کہ سلام ہو اس پر کہ جس نے کعبے کے 7 چکر قرار دیے. اور آج تک تمام بنی نوع انسانیت، مسلمان کا کوئی بھی فرقہ ہو، جب کعبے کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور طواف کی بات آتی ہے، 7 چکر لگاتا ہے، 7 سے زیادہ نہیں لگاتا. 7 سے کم ہو تو بھی باطل، 7 سے زیادہ ہو تو بھی باطل. لیکن یہ 7 کا معیار کب مقرر کیا گیا؟ علی کے عقیقے کے دن، کہ داؤں 7 چکر لگا. اور اس کے بعد جملہ کہا جب 7 چکر لگا لینا، آ کر میرے بیٹے کو سلام کرنا اور اس کے بعد عقیقہ طعام کرنا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، طواف کے اندر جب ہم طواف کرتے ہیں، مستحبات میں شامل ہے کہ جب طواف ختم ہونے والا ہو حجر اسود، اور جب رکن یمانی کی جانب آئیں تو دونوں کو استلام کریں، دور سے گویا ایسا کریں کہ جیسے سلام کیا جاتا ہے۔ اب تاریخی حقیقت بنا دی پروردگار عالم نے اس واجب عبادت کے اندر جو لوگ انجام دینا چاہیں گے کہ جب بھی کوئی جائے گا کعبے کا طواف کرے گا، رکن یمانی کو دیکھ کے استلام کرے گا، حجر اسود کو دیکھ کے استلام کرے گا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس کی سنت ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے علی ابن ابی طالب یاد آنا چاہیے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے علی ابن ابی طالب یاد آنا چاہیے کہ یہ وہ علی تھا کہ جب پیدا ہوا تھا سات چکر لگوائے تو کہا تھا کہ علی کو سلام کرو اور اس کے بعد طعام کرو۔ یہ حضرت ابو طالب نے جو عقیقہ کیا امیر کائنات کا، اور وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کا تعارف پیغمبر نے مختلف طریقوں سے کرایا، انشاءاللہ کل کی گفتگو کے اندر بھی امیر کائنات کے اوپر ہی گفتگو کی جائے گی کہ پیغمبر اس انداز سے تعارف کرواتے ہیں کہ علی کی مثال گویا کعبہ مستورہ کی مثال ہے، کعبے کی مثال ہے، تم کعبے کی جانب جاتے ہو، کعبہ تمہاری جانب نہیں آتا، تم علی کی جانب جاؤ، علی تمہاری جانب نہیں آئے گا۔ اور پھر پیغمبر نے عجیب جملہ امیر کائنات کو، جس کے اوپر میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا، کہ پیغمبر نے عجیب جملہ امیر کائنات کو مخاطب کر کے کہا کہ جب امیر کائنات ایک مقام پر موجود تھے اور فضائل کی بات ہو رہی تھی، ایک مرتبہ پیغمبر نے امیر کائنات کے چہرے کے بوسے لیے ہیں اور ایک مرتبہ جملہ کہا ہے کہ یا علی ثلاثۃ خصال، اے علی تین خصلتیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم نے تجھے عطا کی ہیں، مجھے عطا نہیں کی ہے۔ ختمی مرتبت کا جملہ ہے اور عجیب جملہ ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے تجھے عطا کی ہیں، مجھے عطا نہیں کی ہے۔ کیا؟ کہ اے علی پروردگار عالم نے اعطیت سحرن وما اعطیت انا، خدا نے جیسا سسر تجھے دیا ہے ویسا مجھے نہیں دیا، خدا نے جیسا سسر تجھے دیا ہے ویسا مجھے نہیں دیا۔ کائنات میں کس میں جرأت ہے کہ یہ کہہ سکے کہ پیغمبر میرے سسر ہیں؟ جو لوگوں نے بنائے وہ بات الگ ہے، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا علی تیرے علاوہ کہ میرا سسر نبی مرسل ہے، خاتم النبیین ہے، کہ اوتیت سحرن وما اوتیت انا، کہ جیسا تجھے گویا سسر عطا کیا گیا ویسے مجھے عطا نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد کہا اوتیت زوجتا اب بنت نبیک، جیسی بیوی تجھے عطا کی گئی، اگرچہ کہ ختیجہ طاہرہ میری بیوی ہے لیکن اس کے باوجود جیسی فاطمہ تجھے عطا کی گئی، وما اوتیت انا، مجھے عطا نہیں کی گئی۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ جو ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت ابن الحسن والحسین، جیسے حسن و حسین جیسے بیٹے تجھے عطا کیے گئے، وما اوتیت انا، پروردگار عالم نے مجھے بھی عطا نہیں کیے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے عجیب جملہ کہا کہ ولدت فی بیت ابیک، ولدت فی بیت اللہ، میں تیرے بابا کے گھر میں پیدا ہوا، تو خدا کے گھر میں پیدا ہوا۔ کہ میں تیرے بابا کے گھر میں پیدا ہوا، تو خدا کے گھر میں پیدا ہوا، یہ شرف پروردگار عالم نے مجھے بھی نہیں دیا۔ کہ علی کی ولادت ایک معجزہ ہے، یہ کم نہیں، علی کی فضیلت کے واسطے گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے، یہ کم نہیں ہے، علی کی فضیلت کے واسطے گھر دے دیا خدا نے ولادت کے واسطے۔ اور ہم سب جو عقیدہ ولایت کو رکھنے والے ہیں، ان کے لیے بس ان دو تین اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر شاعر افراد کو آپ سنیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کی ولا اور بڑھے گی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، کہ پروردگار کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں امیر کائنات کی ولایت سے متمسک رکھا۔ اور اب وہ افراد انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں کہ جن کے بارے میں معصوم کا جملہ ہے، اب یہاں پر شاعری افراد جو کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو بالکل ناقص ہوں۔ ائمہ نے بھی ایک استعارہ استعمال کیا ہے، بیت، آپ لوگ جو بیت کہتے ہیں، ائمہ نے اس سے ایک استعارہ لیا ہے۔ ایک بیت وہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں اور ایک بیت وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے گھر. تو امام رضا کا جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بیت بھی ہمارے آبا و اجداد اور ائمہ طاہرین کے لیے کہتا ہے خدا اسے آخرت میں بیت عطا کرتا ہے. تو وہ جو بیت ہے وہ شعر کی صورت کے اندر نہیں ہے, وہ بیت گھر کی صورت کے اندر ہے. تو جو افراد یہاں پر پڑھنے والے آ لیں انشاءاللہ آپ کی حسن سماعت ہم دیکھیں گے اور یہاں پر بیٹھ کر امیر کائنات کا ذکر ہوگا. بس ان جملوں سے اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے, جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے, پھر ایسے شخص کے جینے کا فائدہ کیا ہے, پھر ایسے شخص کے جینے کا فائدہ کیا ہے. میں صرف مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ ان افراد کو زیادہ بہتر طریقے سے سن سکیں. جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے, پھر ایسے شخص کے جینے کا فائدہ کیا ہے. کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آئی, کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آ گئی. نماز واجب ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کوئی یہ پیغام لے کر نہ جائے کہ مولانا کو رخصت دینے, میرے پاس کوئی ڈسکاؤنٹ کا نسخہ نہیں ہے. کہا خدا نے نمازوں کی بات جب آئی, بغیر حب علی ہے تو فائدہ کیا ہے, بغیر حب علی ہے تو فائدہ کیا ہے, بغیر حب علی ہے تو فائدہ کیا ہے. جو جانتا ہی نہیں عشق مرتضیٰ کیا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد والے محمد پر. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں. پروردگار اس ولادت با سعادت کے موقع پر جشن مولود کعبہ ہے, پروردگار بحق علی ابن ابی طالب, پروردگار مشکل کشائے کائنات حلال مشکلات کے صدقے میں ہم تمام افراد کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگار ہم جو جو حاجت لے کر آئے ہیں ان کی تمام حاجتوں کو مستجاب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے معبود برحق, اس کا ذکر ہے کہ جس کے ذکر کو پیغمبر نے کہا کہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے, اور جس کے بارے میں کہا کہ اس ذکر کے ذریعے سے اپنی محافل و مجالس کو زینت بناؤ. خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی محفل مجلس یا محفل کا اسٹیٹس رکھتی ہے تو وہ محفل ہے کہ جہاں پر ذکر علی ابن ابی طالب ہوتا ہے. اے میرے پروردگار, تیری بارگاہ میں اسی محفل کا صدقہ دے کر, اسی محفل کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں میرے پروردگار. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما, جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد شفائے کاملہ واجل عنایت فرما. اے معبود برحق, آج یہاں پر بیٹھ کر ہم علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کر رہے ہیں, کاش ایسا موقع آ جائے کہ روضہ علی ابن ابی طالب ہو, نجف اشرف میں حرم علی ابن ابی طالب کے اندر بیٹھ کر اس طریقے سے ذکر علی ابن ابی طالب کر سکیں. اے میرے پروردگار, انتقام مصائب لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذن ظہور عطا فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. یہیں پر آپ لوگ تشریف رکھیے گا, اب انشاءاللہ شاعر جو یہاں پر موجود ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پر ذکر اہل بیت انجام دیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات.